نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. محترم حضرات, صرف دو جملوں پر مشتمل یہ آیت ہے, لیکن انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جس مال کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے بارے میں بہت اہم ہدایت اس کے اندر دی گئی. آج اس امت کا مسئلہ, خصوصاً نوجوانوں کا مسئلہ, مال و دولت ہے. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں, یہی بات بدھوں کے اندر آ گئی اور یہی بات زیادہ مقدار میں خواتین کے اندر چلی. مال و دولت مقصود بن گیا ہے. مال و دولت مقصود ہو گیا ہے, اور ایسا مقصود ہو گیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز باقی نہ رہی, کسی چیز کی اہمیت نہ رہی. ایسا مقصود ہو گیا کہ حلال ملے تو جمع کر لو اور لے لو, اور حرام ملے تو لے لو. کسی کی گردن کاٹ کر لینا ہو تو لے لو, اور کسی کا حق مار کر لینا ہو تو لے لو, اپنی تجوری بھر لو. نہ مستقبل کا فکر, نہ آخرت کی کوئی خبر, بس اس وقت سمیٹ لو جتنا سمیٹنا ہے, ذخیرہ کر لو اور جمع کر لو جس قدر جمع کرنا ہے. آج اس امت کے افراد کی یہ حالت ہو گئی, گویا اس مال و دولت کو ایسا مقصود بنا لیا گیا کہ جس کے لیے دنیا بھی قربان, عزت بھی قربان, جان بھی قربان, آخرت بھی قربان, دین بھی قربان, اور قرآن بھی قربان. اللہ محفوظ رکھے, ایسا مقصود بنا لیا. اور بیچارے امت کے افراد کو صحیح پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہمیں بہترین راستے سے ہٹا کر ایک غلط اور جہنم کے راستے پر ڈالا جا رہا ہے. امت کے اکثر افراد کو اس کا پتہ نہیں, اس لیے یہ صورتحال پیدا ہو گئی. آپ حضرات میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو اس قیام پاکستان کے وقت موجود تھے, باشعور تھے, عقل مند تھے. کیوں صاحب, اس وقت بھی تو ووٹ خریدے جاتے تھے, اس زمانے میں بھی ووٹ خریدے جاتے تھے. میں نے بھی وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, شعور کی حالت میں تھا, 21 سال کی عمر تھی. ایک شہر میں نہرو نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے ووٹ میری جیب میں ہے, لہذا مجھے کوئی فکر نہیں. مسلمانوں کے سامنے جب تقریر کی, ان کی غیرت ایمانی جگ گئی. اسی شہر میں اور اسی حلقہ انتخاب میں اس کو شکست پاس ہوئی, کوئی ووٹ فروخت نہیں کیا. اس وقت مال مقصود نہیں تھا, اس وقت مقصود کچھ اور تھا. پاکستان بن گیا, یہاں پر آ گیا, یہاں پر بھی ابتدائی دور ایسا ہی گزرا. کہ اس امت کا مقصود مال و دولت نہیں تھا بلکہ ملک کی استحکام اور دین کا فروغ اور ایمان کا استحکام مقصود تھا. رفتہ رفتہ حالات بدلنے لگے, حکومتوں کی طرف سے اعلان ہونے لگا کہ معیار زندگی بلند کرو. 1958 کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ معیار زندگی بلند کرو, جس کا دوسرا, اس وقت بھی علماء نے کہا تھا اور میں نے بھی کہا تھا, علماء نے اس وقت کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو مقصود بناؤ, اعلیٰ سے اعلیٰ مکان حاصل کرو تو معیار زندگی بلند ہوگا. اب ہر ایک کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے اور نہ اس کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنا لے. اعلیٰ سے اعلیٰ کار ہونا چاہیے تب معیار زندگی بلند ہوگا. اسی طرح اور دوسری ضروریات, جیسا کہ کلفٹن کی بستی کے سلسلے, یا ڈیفنس کی بستی کے سلسلے میں مشہور ہے کہ یہاں پر کیسے لوگ رہتے ہیں, اسی کے مقابلے میں لالوکیت اور گولی مار ہے وہاں, سن لیجیے وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں. یہاں معیار زندگی بلند کیا گیا, نعرے ایسے ہی خوبصورت لگائے جاتے ہیں لیکن ان کے نیچے جو زہر ہوتا ہے عام لوگ اسے نہیں سمجھتے, اسے تو اہل عقل اور اہل علم سمجھتے ہیں. اس وقت سے ذہن بدلنا شروع ہو گیا, اب مال آ جائے کسی طرح بھی آئے ہمیں تو معیار زندگی بلند کرنا ہے. ایک شخص نے 50 لاکھ کا بنگلہ بنایا, دوسرے کا میں اس سے اونچا معیار لے جاؤں گا, 1 کروڑ کا بناؤں گا, کیا یہ صورت حال نہیں ہے؟ آپ بتائیے. اس طریقے سے اس امت کے اندر یہ زہر پھیلا دیا گیا کہ مال جو ہے یہ مقصود اصلی ہے. دنیا کی زندگی کو اگر راحت و آرام کے ساتھ اور عیش و عشرت کے ساتھ گزارنا ہے تو مال لے آؤ, مال جمع کر لو جس طرح بھی, جس طرح بھی جمع ہو جائے. چنانچہ اس زمانے میں رشوت کا وجود نہ تھا جب پاکستان بنا ہے. آپ حضرات میں سے ہوں گے اس زمانے کے لوگ موجود, وجود نہ تھا, رشوت بالکل تھی ہی نہیں ملک, کیونکہ مال حرام, مسلمان کیوں لے. لیکن چونکہ نظر بن گیا, ذہن بدلتا رہا, اس لیے رشوت بھی آ گئی, سود بھی آ گیا, سبھی کچھ آ گیا. مال حرام کے جتنے راستے تھے وہ سب کھل گئے. ادھر سے سود کا مال چلا آ رہا ہے, ادھر سے رشوت کا مال چلا آ رہا ہے, دوسری طرف سے لوٹ مار کا مال چلا آ رہا ہے, تیسری طرف سے ڈاکہ زنی کا مال چلا آ رہا ہے, چوتھی طرف سے لوگوں کے حقوق پامال کرنے کر کے مال چلا آ رہا ہے. بس دیکھیے جتنے راستے تھے مال حرام کے, جن پر قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت پابندی لگائی تھی, وہ سب کھل گئے. اور آج نتیجہ یہاں تک ہے, جب بنیاد بدلتی ہے تو عمارت بھی بدلتی ہے. بنیاد اگر صحیح ہو عمارت بالکل درست ہوگی, بنیاد اگر ٹیڑی ہو جائے یا خراب ہو جائے تو عمارت بھی ایسی ہوگی. اس وقت تک بنیاد مال و دولت کی محبت نہ تھی بلکہ عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا مقصود تھا, ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا مقصود تھا. جب مال و دولت وہاں پر, جب مال و دولت مقصود, اچھا جو عمارت اس پر اٹھی وہ اچھی عمارت تھی, جب مال و دولت مقصود بن گیا تو بنیاد بدل گئی, اب اسی پر عمارت اٹھی جو آج میرے سامنے اور آپ کے سامنے ہے. اور ہم اس عمارت کو دیکھ کر کافی افسوس مل رہے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے. خوش ہو رہے ہوں گے آپ کے, اور اتنا مال آ گیا, اگر حلال کہے تو کوئی حرج نہیں, بہت اچھی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے. میری یہ تمام تر بات مال حرام سے متعلق, لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے, کفے افسوس ملتے ہیں اور مسلمانوں کی حالت پر رحم آتا ہے کہ یہ وہ قوم کہ جو حرام کا ایک پیسہ لینا گوارا نہ کرتی تھی, یہ وہ قوم جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر مال حرام میں نے کھا لیا تو سات نسلوں تک میری اولاد میں سات نسلوں تک اس کی نحوست جاری رہے گی, جو نحوست میں ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا. وہ قوم کے جس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر مال حرام میں نے لے لیا تو جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, یہ سب حدیثیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اور وہ قوم جس کا یہ عقیدہ تھا کہ مال حرام یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جال اور پھندا ہے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو پھانستا ہے, وہ قوم بدلی, اس کا ذہن بدلا اور اس نے اس مال حرام کو مقصود بنا لیا. آپ کسی دن کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیں, 10-15 ڈاکے اخبار کے اندر اور 20-25 گاڑیوں کا چھین لینا ہر دن کے اخبار میں ملے گا آپ کو. کہ میں نے کم بتایا کیوں صاحب, یہ ہماری اولاد نہیں ہے اور ہمارے بھائی نہیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, کیا بات. ذہن بدل دیا, ذہنی تغیر پیدا ہو گیا. اس ذہنی انقلاب کی وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی کہ نہ ہمیں چین ہے, نہ ہمارے بھائیوں کو چین ہے, نہ ہمارا مال محفوظ ہے, نہ ہماری جان محفوظ ہے. یہ خاص نحوست ہے مال حرام کہ مال حرام جتنا زیادہ ہوگا اسی قسم کی نحوستیں پھیلتی رہیں گی. مثلا ایک نحوست تو میں نے یہ بتا دی جو امن و امان سے متعلق, بد امنی وہیں زیادہ ہوگی مسلمانوں میں, کافروں سے بحث نہیں, بد امنی وہیں زیادہ ہوگی جہاں مال حرام زیادہ ہوگا. امن و امان وہیں پر زیادہ ہوگا کہ جہاں پر مال حلال کی کثرت ہوگی. کیا خاص نحوست اس کی یاد ہے. ایک نحوست اس کی یہ ہے کہ مال حرام میں برکت نہیں ہوتی, اور برکت کا مطلب میں آپ کو غالباً بتا چکا ہوں پہلے کسی مجلس میں کہ برکت کہتے کسے. آج ہمارے شہر سے, ہمارے ملک سے برکت اڑتی چلی جا رہی ہے, یہ خود بخود نہیں ہے, یہ مال حرام کی کثرت کی نحوست ہے. جب مال حرام زیادہ ہوگا برکتیں اڑ جائیں. یہی وہ ملک اور یہی وہ شہر ہے جس میں آپ نے بھی زندگی گزاری اور میں نے بھی زندگی گزاری, کہ ارزانی کے اعتبار سے, خیر و برکت کے اعتبار سے پورے ملک میں مشہور تھا یہ شہر ہمارا. کس قدر سستا کا مال ملتا تھا, ضروریات زندگی کس قدر ارزاں اور سستی تھی, اور آج دیکھ لیجئے کیا صورت حال. آپ اسے مہنگائی کہتے ہیں, میں اسے بے برکتی کہتا ہوں. آپ اس کو حالات کا تقاضا کہتے ہیں, میں اسے مال حرام کی نحوست کہتا ہوں. اور کیسے ہو, کیسے نہ ہو یہ بے برکتی. قرآن کریم نے تو سود کے سلسلے میں جو مال حرام ہونے میں بہت ہی بدترین قسم کا اعلان فرما دیا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالی سود کے مال میں سے برکت مٹا دیں گے, برکت مٹ جائے گی, مال تو رہے گا لیکن برکت نہیں ہوگی. یمحق اللہ الربا, سود کو اللہ تعالیٰ سود کی برکت مٹا دیں گے. وَيُرْدِ الصَّدَقَات، اور اللہ کے نام پر جو صدقہ دیا جائے گا مال حلال سے، اس میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے. قرآن نے وعدہ کیا مال حرام سے برکت کا مٹ جانا خود اس آیت سے معلوم ہو گیا، اور مال حلال سے اللہ کے نام پر صدقہ دینے سے برکت پیدا ہو جانا وہ بھی معلوم ہو گیا. آج ذہن بدلا ہوا ہے بالکل اس آیت کے خلاف، اس آیت کے بالکل برعکس. آیت تو یہ بتا رہی ہے، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مال حرام سے برکت مٹا دی جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ خوب لاؤ، جتنا بھی سود مل جائے لے آؤ، جتنی رشوت مل جائے لے آؤ، اور جتنا دوسرے طریقوں سے حرام مال مل جائے سب لے آؤ. اللہ کے نام پر مال حلال سے صدقات دینے میں قرآن فرما رہا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے اور برکت عطا فرمائیں گے. ہمارا ذہن بدلا، ہم نے کہا کہ اگر ہم نے 10 روپے دے دیے کسی فقیر کو اللہ کے نام پر تو 10 روپے کم ہو گئے ہمارے مال میں سے، ہمارے سرمائے میں سے، ہم کیوں دیں؟ فرض تو ہے نہیں، لازم تو ہے نہیں، ہم کیوں دیں؟ ذہن بدلے گئے، ہمارے ذہن بدلے گئے. ہم سب کے اور ہمارے ان نو نہالوں کے اور نئی نسلوں کے ذہن کو بدلا گیا. دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے سازش چلی اور کس کے حق میں چلی؟ اس امت مسلمہ کے حق میں کہ جو مال حرام کو ہاتھ لگانا بھی گیا، ہاتھ لگانا بھی صحیح نہیں سمجھتی تھی. لینا تو بہت بڑی بات ہے. میں نے اپنے ایک بزرگ کو دیکھا، میرے استاد مرحوم بھی تھے، یہ بالکل قیام پاکستان کے شروع کا واقعہ ہے. بستر پر ان کے کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، بیٹھے تھے، کسی کو بلایا جو بہت ہی نادار اور بہت غریب تھا، اور اس سے کہا کہ بھئی یہ رقم رکھی ہوئی ہے تم لے لو. اس نے کہا کہ حضرت دے دیجئے مجھے، میں بہت ہی محتاج ہوں. فرمایا میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. معلوم ہوا بعد میں کہ کسی شخص کے پاس دھوکے سے سود کے پیسے آ گئے تھے، دھوکے سے سود کے پیسے آ گئے. اب وہ اس سے نجات چاہتا تھا اور خلاصی چاہتا تھا، اسے مسئلہ بتا دیا گیا. کیونکہ میرے استاد مرحوم قابل اعتماد ہستی تھی، اس لیے وہ ان کی خدمت میں آیا اور پورے واقعہ سمجھا کہ یہ کسی نادار کو دے دیجیے. فرمایا رکھ دو، لیکن نادار کو دینے کے لیے بھی ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ آپ سوچیے، ہاتھ لگانا تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کا تقویٰ تھا کہ ہاتھ لگانا بھی ایسا ہی ہے جیسے لے لینا، اور سود کا لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام. لینا بھی حرام دینا بھی حرام قرآن کریم میں موجود ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے. مجھے اس پہ کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو اسی ذیل میں ایک مسئلہ اور بتانا چاہتا ہوں، اللہ کرے ہمارا عمل اس کے اوپر ہو جائے. بہت سے لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں ان سرمایہ رکھنے والوں کو جن کا بینک کے اندر سرمایہ ہے اور اس پر سود بھی ملتا ہے، لیکن ان کا ایمان کا تقاضا جو ہے اسے روکتا ہے کہ سود نہ. سب سے اچھا طریقہ تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ دو، سود ہی نہیں ملے گا، مطمئن رہو. لیکن بعض مصلحتیں ایسی ہوتی ہوئی ہیں، ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سود والے اکاؤنٹ میں رکھنا پڑتا ہے. وہاں سے جو سود ملتا ہے اس میں ایک مسلمان بالخصوص دیندار مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں. ایسی صورت میں بعض لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی تم سود وہاں سے لے لو اور فقیروں میں دے دو, بس یہی صحیح نہیں. جس طرح سود کا دینا حرام ہے لینا بھی حرام. وہ مشورہ دے رہا ہے مشورہ دینے والا کہ سود لے لو اور فقیروں میں دے دو. ایسی صورت میں سود نہ لینا چاہیے, چھوڑ دے وہیں, وہ جانے بینک والے جانے اور ان کا یہ مال حرام جانے, اپنے آپ کو اس میں ملوث نہ کریں. البتہ بعض اوقات شدید دینی ضرورت پیش آ جاتی ہے اس بات کی کہ وہ سود وصول کر کے غریبوں کو دے دیا جائے. مثلا بعض بینک ایسے ہیں کہ یہ خاص فرقے کے وہ قائم کیے ہوئے ہیں, اس میں جتنا بھی سود بچتا ہے اور لوگ لیتے نہیں وہ اس فرقے کی اور اس باطل کی نشر و اشاعت میں دے دیتے ہیں. بعض بینک ایسے ملکی بینک, بعض بینک ایسے ہیں کہ جو یہ غیر ملکوں کے یہود کے اور نصارہ کے, اس لیے کہ بینک پر پورا کنٹرول یہودیوں کا ہے پورے عالم ہیں. کس خیال میں ہاں, تمام عالم کے بینکوں پر پورا کنٹرول جو ہے وہ یہودیوں کا ہے, یا براہ راست یا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے. اگر ان کے سود مل جائے گا, سود کی رقم مل جائے گی, تو وہ تو سود کو اپنے طور پر حلال سمجھتے ہیں, حالانکہ سود ان کے لیے تورات میں حلال نہیں ہے لیکن وہ کرتے. تو پھر وہ ہمارے ہی خلاف, اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف اس کو خرچ کرتے ہیں. یہ ایک ایسی شرعی ضرورت ہے کہ ایسی ضرورت کے وقت میں وہاں نہ چھوڑنا چاہیے بلکہ وصول کر لینا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے مجبوراً, ہمیں معاف فرما, اور اس کے بعد وہ خود استعمال نہ کریں, ایسے شخص کو دیں کہ جو واقعتاً فقیر ہے, یعنی صاحب نصاب نہیں ہے اور ضرورت مند ہے. اور چلتے چلتے یہ مسئلہ بھی بتا دوں کہ آج کے زمانے میں جس کے پاس جس کے گھر میں ٹی بی کی بیماری ہے وہ صاحب نصاب ہے. اب تو فقیر بھی نہیں مل رہے, صحیح فقیر بھی تو نہیں مل رہے. ٹی بی کی بیماری جس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے وہ شریعت کی نظر میں سرمایہ دار ہے, صاحب نصاب. بہرحال اتنے مسئلہ درمیان میں آ گیا, میں نے اسے عرض کر دیا. مقصود تو میرا یہ تھا کہ سود کے سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ اس کی اس کی برکت کو مٹ جائے گی, وہ برکت والی چیز نہیں ہے. اور اللہ کی راہ میں جو حلال مال سے صدقہ دیا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. ہے تو یہ دو باتیں قرآن کریم کے اندر اور حدیثوں میں اس کو اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, مگر میرا موضوع اس وقت یہ ہے. یہ تو تمہید کے طور پر میں نے اتنی طویل باتیں کہہ دی, میرا مقصود تو اس وقت یہ ہے کہ جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال حلال کے اثر مال حلال کے اثر اور اس کی تاثیر کو, اور اسی کے مقابلے میں خود سمجھ میں آ جائے گا مال حرام کا اثر اور مال حرام کی تاثیر خود سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے تو بیان کیا ہے مال حلال کا, رزق حلال کو اور اس کی تاثیر کو, لیکن بالکل اس کے برخلاف مال حرام کے اندر کیا نحوست ہوگی وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ممکن ہے میرا یہ موضوع کئی مجلسوں تک چلے, اس لیے کہ آج ہماری اس امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے میرے پیغمبرو, اے میرے رسولو, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب کو یہ حکم. 124,000 پیغمبر دنیا میں اللہ نے بھیجے, ان سب کے لیے یہ حکم جو آ گیا رہا ہے. آپ اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول کبھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر نہیں سکتا, وہ معصوم ہے, گناہ اس سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی یہاں رسولوں کو خطاب کر رہے ہیں, یا ایوہ الرسل, رسولوں کو خطاب کیا جا رہا ہے, حالانکہ ان سے بعید تر ہے, ناممکن ہے کہ وہ مال حرام کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھیں. استعمال کرنا تو بہت بڑی بات ہے, ناممکن ہے ان سے. لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, وجہ اس کی یہ کہ جو اہم ترین حکم ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ براہ راست پیغمبروں کو دیا جاتا ہے یا اس امت کے پیغمبر کو دیتے ہیں تاکہ اس حکم کی اہمیت معلوم ہو جائے, اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ جب رسول اور ہمارا پیغمبر اس کا پابند ہے تو اس کی امت کے تمام افراد بھی اس کے پابند ہیں. یہ حکومت ہے. نیز اس طرف یہ بھی بتا دیا کہ عقل حلال اور رزق حلال سے متعلق جو ہمارا حکم ہے وہ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ جب سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے اس وقت سے لے کر جتنی بھی دین جتنے بھی دینی مذاہب ہیں ان سب کے اندر یہی ہوتی ہے. یہ صرف اسلام کی خصوصیت نہیں بلکہ تمام امتوں کے اندر بھی یہی حکم جاری تھا. کیا ہے وہ حکم؟ کلو من الطیبات, حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اسی ایک لفظ میں کلو من الطیبات, تمام دنیا کی اشیاء وہ اشیاء کے جو اللہ کے دربار میں حلال طیب ہیں سب کھاؤ, حلال طیب اور پاکیزہ چیزیں. حلال طیب میں نے کہہ دیا آپ نے یہاں کے اعتبار سے, ورنہ حلال چیز پاکیزہ ہوتی ہے اور پاکیزہ چیز حلال ہوتی ہے, یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. یعنی حرام چیز ہمیشہ بدترین ہوتی ہے, بدبودار ہوتی ہے اور خبیث ہوتی ہے, اور حرام چیز ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی خباثت بالکل ظاہر ہے. قرآن کریم نے حرام مال کے لیے لفظ خبیث اختیار کیا ہے, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. خبیث ہے مال حرام کے لیے, لفظ خبیث جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی گندا ناپاک نجس. مال حرام کو قرآن کریم فرما رہا ہے خبیث, اور مال حلال کو فرما رہا ہے طیب پاکیزہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اوصاف میں سے چند اوصاف قرآن کریم نے بیان کی ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. چار اوصاف بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, چار خصوصیتیں بیان کی ہیں جو تورات, انجیل اور ماقبل کی ماضی کی تمام کتابوں میں اللہ نے نازل فرمائی. یہ سورہ اعراف کی آیت کا ذرا سا حصہ ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہوگی کہ آپ پاکیزہ چیزوں کے استعمال کو جائز قرار دیں گے. وہی حلال چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دیں گے. یہاں تک یہ بات آ گیا. اور فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں ان کو حرام کر دیں گے. سود کو حرام کیا خبیث ہے، رشوت کو حرام کیا خبیث ہے، ڈاکہ زنی کو حرام کیا خبیث ہے، چوری چکاری کو حرام کیا خبیث ہے، بدکاری کو حرام کیا خباثت ہے، بد اخلاقی کو حرام کیا وہ خباثت ہے، ظاہری طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی جتنی چیزیں خبیث یعنی نجس غلیظ گندی بدبودار ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام کر دیا. قرآن فرما رہا ہے. اب آپ اس سے خود نتیجہ نکال لیں اور سوچیں کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں. تو لفظ خبیث قرآن کریم میں مال حرام کے لیے اور حرام چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے. صرف یہ دو آیتیں میں نے ذکر کر دی، ورنہ قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیے اور جہاں بھی لفظ خبیث اور طیب آ جائے دیکھ لیجیے اس کا ترجمہ یہی آئے گا. تو قرآن کریم نے بہرحال اختیار کیا ہے لفظ طیب حلال چیزوں کے لیے یعنی پاکیزہ. پاکیزہ کے لیے پاکیزہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ حلال بھی ہو. ہر حلال چیز پاکیزہ ہوگی اور ہر پاکیزہ چیز قابل استعمال ہوگی، کیونکہ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. تو فرمایا کلو من الطیبات، اے رسولو اول سے آخر تک دنیا میں آنے والے رسولوں اور ان کی امتوں، تم سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کلو من الطیبات، حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو. مکان ہو تو حلال کا ہو، زمین ہو تو حلال کی ہو، سامان ضرورت ہو تو حلال کا ہو، سامان تعیش ہو تو حلال کا ہو، گاڑی ہو تو حلال کی ہو اور دوسری چیزیں ہو تو حلال کی ہو. اسی طریقے سے کھانے پینے میں جو چیزیں استعمال کرو حلال استعمال کرو، پہننے میں اور لباس میں جو استعمال کرو حلال استعمال کرو، حتیٰ کہ جوتا پہننے میں بھی حلال استعمال کرو. یہ جوتے کو میں نے اس لیے خصوصیت سے بیان کیا کہ میں نے اپنے بچپن سے، یہ بلکہ ابتدائی دور سے یہ، اس میں میں نے بعض لوگوں سے سنا تھا کہ بھئی اگر رشوت کا مال مل جائے تو خود کھاؤ پیو تو نہیں لیکن جوتے پہن لو. غلط طریقہ. اگر سود کا مال مل جائے تو خود استعمال نہ کرو، جوتے پہن لو. ایک نجس چیز ہے پاؤں میں ڈال لو. غلط بتایا بالکل. بعض یہ کہتے ہیں کہ سود کا مال اور مال حرام مسجد میں نہ لگاؤ، البتہ اس سے مسجد کے پیشاب خانے اور پخانے بنا دو. آپ نے بھی سنا ہوگا ہے، دونوں مسئلے غلط ہیں، بالکل غلط ہیں. جوتا پہنے گا حرام کا تو اللہ محفوظ رکھے یوم حشر میں اور قیامت میں ان جوتوں کی جگہ پر آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے. آگ کی جوتیاں آپ جانتے ہیں کیسی ہوں گی. میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر ختم کر دوں گا. اگلی مجلس میں اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائیں گے، جو ارادہ فرمائیں گے میں وہ بیان کر دوں گا. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ جہنمیوں میں، دوزخیوں میں سب سے کم عذاب اس شخص کا ہوگا کہ جس کے تلووں میں ایک ایک چنگاری جہنم کی رکھ دی جائے گی. چنگاری تلووں کے نیچے، ایک تلوے کے نیچے ایک چنگاری، دوسرے تلوے کے نیچے دوسری چنگاری، یہ رکھ دی جائے گی. لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا. اس ایک چنگاری دو چنگاریوں کا یہ اثر ہوگا کہ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا, اور وہ شخص تکلیف کی وجہ سے یہ سمجھے گا کہ تمام جہنمیوں میں مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے, وہ یہ سمجھے گا, حالانکہ اس کے اوپر جو عذاب ہے سب سے کم. اور ایک بخاری کی ایک اور روایت میں آیا کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے, جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے, جس سے دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے. یہ ہے آگ کے جوتے جو سود کے جال سے, رشوت کے مال سے ہم اپنے پاؤں میں ڈالتے ہیں, اپنے بچوں کو پہناتے ہیں, اپنی خواتین کو پہناتے ہیں. صاحب وہ آخرت میں جانے کے بعد پتہ چلے گا, اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام نجاستوں سے اور تمام گناہوں سے بچائے. یہی حال لباس ہے, حرام کا لباس مومن کی شان میں, حرام مال کا لباس چاہے کتنا ہی اعلیٰ قسم کا ہو, بعید نہیں اللہ تعالیٰ میری زبان کی بات کو غلط کر دے, بعید نہیں کہ وہ آگ کا لباس بن کر بدن کے اوپر جلے, بعید حرام کا لباس, مال حرام کا لباس, یہ جہنم کی آگ کا بن کر بدن پر جلے گا اور کتنی تکلیف ہوگی آپ خود ہی سوچ لیجیے. دو چنگاریوں کی تو وہ تکلیف ہے, اور جب پورا بدن ایسا ہوگا تو آپ بتائیے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا بخاری شریف کی حدیث میں کہ جو لوگ اپنی پتلون کو, شلوار کو, تہبند کو, پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے کریں گے وہ جہنم میں جلیں گے. ٹخنوں سے نیچے لباس پہننا عورتوں کا تو حق ہے, ان پر لازم بھی ہے, مرد کے لیے حرام ہے. فیشن کیا کہتا, الٹا کر دو, عورت کو تو ننگا کر دو, اس کی رانیں بھی کھلی ہوں, اس کے پاؤں بھی کھلی ہوں, کھلے ہوں, اس کے گھٹنے بھی کھلے ہوں, اور مرد کو تم اوپر سر سے لے کر پاؤں تک لباس کے اندر بالکل ملبوس کر دو, چھپا دو, حتیٰ کہ اس کے ٹخنے بھی چھپا دو. فیشن یہ کہتا ہے. اب وہی بات میں عرض کروں گا جو بارہا کہتا رہا ہوں کہ فیشن میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب گناہ کبیرہ ہیں, وہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں, کوئی جائز نہیں, شریعت نے ان سے منع کیا, وہ فیشن میں داخل ہے. بہرحال لباس کے سلسلے میں یہ آ گیا. یہ تو ہے آخرت کا معاملہ. اس دنیا کے اندر بھی مال حرام کی نحوست بہت بری ہے. اس وقت صرف ایک حدیث ذکر کر کے میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ مال حرام جس کی غذا ہو, مال حرام سے جو پلا ہو, مال حرام جس کا لباس ہو, مال حرام جس کا اوڑھنا بچھونا ہو, لاکھ وہ دعائیں کرے یا رب کہہ کر, اس کی دعا قبول نہ ہو, یہ مال حرام ہے. یا رب کہتا ہے, تہجد میں اٹھتا ہے رات کی شہر کی اور صبح کی تنہائیوں میں روتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ میری یہ دعا قبول کر لے, یہ دعا قبول کر لے, آپ فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. مال حرام کی نحوست, صرف یہ دو باتیں ابھی بیان کی ہیں میں نے, زندگی رہی اور یاد رہا تو انشاءاللہ باقی باتیں پھر بیان کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے تمام گھر والوں کو مال حرام کی نحوست سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالی ہمیں مال حلال طیب, رزق حلال طیب, وسعت و فراخی کے ساتھ عطا فرمائے, ہمیں کسی کا دس نگر محتاج و مقروض نہ بنائے. اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اس زمانے کے فتنوں سے, یعنی فیشن سے, اللہ تعالی پوری طرح محفوظ رکھے. فیشن کی وہ تمام باتیں کہ جو اللہ کے دربار میں گناہ کبیرہ ہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے بچائے, اور ہمارے گھر والوں کو بھی ان سے محفوظ رکھے، ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔